أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج معمول سے ہٹ کر آج کی مناسبت سے کچھ متعلق بیان ہوں گے جو 23 مارچ ہے پاکستان کے لیے اور بہت ہی اہم تاریخ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے. اور ساتھ ہی آج ہماری بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہیں کراچی میں بھی کچھ دوستان اس وقت شریک ہیں ہمارے ساتھ اس بحث میں اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی. ان کو بھی اس بحث میں شرکت پر اور آج کی مناسبت 23 مارچ مبارکباد عرض کرتے ہیں اور آپ تمام عزیزوں کو. پاکستان جو مختلف مسائل کا شکار ہے ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ حالات کی ناپائیداری اور مختلف مشکلات نے پاکستانی قوم کو اپنی تاریخ سے دور کر دیا ہے, اجنبی کر دیا ہے, بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں. 23 مارچ کچھ عرصہ پہلے تک, جب تک دہشت گردوں کا راج و حکومت نہیں تھی پاکستان میں, اس وقت تک 23 مارچ ایک عید کے طور پر پاکستان میں منایا جاتا تھا. باشکوہ ترین عمل 23 مارچ کو افواج پاکستان مظاہرہ کرتے تھے اور دیگر متعلقہ شعبے و ادارے, پورا پاکستان سجایا جاتا تھا, اس کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا. اور اس طرح پاکستانی 23 مارچ کو پاکستان کے وجود, پاکستان کے نظریے, پاکستان کے مقصد اور پاکستان کے فلسفہ سے آشنا ہوتا تھا. اور جیسا ایک اور گفتگو میں عرض کیا ہے کہ پاکستان میں مدتوں سے احمقانہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے, بے وقوفی کی, اور اس احمقانہ اسٹریٹجی نے پاکستان کو دہشت گردوں کے سپرد کیا ہے. البتہ دہشت گرد نہیں کہہ سکتے اصل ہیں وہ بنیاد ہیں تمام مسائل کی, بلکہ دہشت گرد خود نتیجہ ہیں کسی اور احمقانہ عمل کا. درحقیقت نالائق حکمرانوں نے اور غیر متوازن سیاست نے پاکستان کو اجنبیوں کے حوالے کیا ہے, غیر ملکیوں کے حوالے کیا ہے, جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ملک پر دہشت گردوں کا راج ہے. اور دہشت گردی نے پاکستان کی تاریخ سے پاکستان کو دور کر دیا ہے. اور یہ ایک قوم کے لیے ہلاکت کا سفر شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی تاریخ سے اور اپنی بنیاد سے دوری شروع ہو, اس کی شروع ہو, اجنبیت و بیگانگی شروع ہو. ثقافتی طور پر پاکستان میں اجنبیت کا یہ سفر اس سے پہلے شروع ہوا جو پورے خطے کے اندر ہے, از جملہ پاکستان میں ہے, کہ مغربی تہذیب نے پاکستانیوں کو اپنی تہذیب سے اجنبی بنانا شروع کیا ہے اور پاکستانی بڑے شوق سے اس میں اترے ہیں, کودے ہیں اور خوشی سے اس کو اپنا لیا ہے. اگرچہ بعض شعبوں میں ابھی تک کچھ آثار ہیں اپنی مقامی ثقافت کے یا تہذیب کے, لیکن مغربی تہذیب پوری زندگی پر حاوی ہو گئی ہے. پاکستان کے مکمل ثقافت کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہو گئی ہے. تعلیم کا میدان مغربی ثقافت نے مکمل طور پر اپنے اختیار میں لے لیا ہے, اور اسی طرح دوسرے سماجی چند شعبے. سیاسی طور پر پاکستان ناپائیدار ترین مملکت کا لقب اختیار کر چکا ہے, جس میں سیاسی طور پر شدید ناپائیداری ہے. اس ناپائیداری کے اثرات ہر شعبے میں ہیں, واز جملہ روزمرہ کے معیشتی مسائل اسی ناپائیداری کا نتیجہ ہے. انرجی کا بحران اور اس کے نتیجے میں صنعتوں کا بحران, صنعتی بحران کے نتیجے میں تجارت کا بحران, مارکیٹ کا بحران, کہ اس وقت بہت کامیاب اقتصادی پالیسی یہ اپنائی جا رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت جو 110 تک پہنچ گئی تھی واپس 100 سے نیچے لے آئے ہیں, اور بہت خوش ہیں, اپنی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم 110 سے ڈالر کی قیمت نیچے لے آئے ہیں اور 100 سے بھی کم کر دی ہے. البتہ سب کو معلوم ہے, لیکن چونکہ سارے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس موجودہ صورتحال سے, قرض لیا ہے بے دریغ و بے تحاشا قرض عالمی اداروں سے, دوسری حکومتوں سے اور پاکستان کے دوستوں سے, اور اس قرض نے یہ خدمت انجام دی ہے کہ ڈالر 110 سے اتر کے 100 سے نیچے آ گیا ہے, جس پر بہت خوش ہیں. یہ اقتصادی بدحالی و اقتصادی ابتری کی علامت ہے کہ ملک کی پوری معیشت کا دار و مدار قرض پر اور بیرونی امداد پر ہے, اور اسی طرح دیگر عالمی حیثیت پاکستان کی دنیا کے اندر اقوام عالم میں جس نگاہ سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان سے جو توقعات ہیں لوگوں کی, وہ یہ کہ گزشتہ ایک دو مہینوں سے عرب ممالک کا رخ پاکستان کی طرف ہوا ہے. البتہ پہلے بھی تھا, پہلے پاکستان سے مزدور لے کے جاتے تھے عرب ممالک کے اندر کہ پاکستانیوں کی معیشتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر لاکھوں کی تعداد میں مزدور لے کر جاتے اور عرب شہروں میں, عرب ملکوں میں جا کر یہ اپنی معیشتی ضرورتوں کے تحت اور وہ اپنے دیگر مقاصد کے تحت ان سے استفادہ کرتے تھے. لیکن اس وقت عرب پاکستان کا رخ دوبارہ کیا ہے انہوں نے, نہ مزدوروں کے لیے یا شکار کے لیے, بلکہ اس دفعہ آئے ہیں ایک بڑے ہدف کے لیے اور بڑے بڑے آفر لے کر پاکستان کو پیش کر رہے ہیں, پیشکش کر رہے ہیں, جس کو پاکستانی حکمران والہانہ استقبال کر رہے ہیں اپنی موجودہ معیشتی ابتری سے نکلنے کے لیے. بحرین کا حاکم جو پوری دنیا میں رسوا ترین انسان ہے, خونخوار و قاتل, اپنی قوم کا, ملت کا, صرف اس بہانے سے کہ وہ شیعہ ہیں, وہ آیا پاکستان اور بہت ہی عزت کے ساتھ اس کو یہاں استقبال کیا گیا. اس سے پہلے سعودی وفود مرحلہ وار یہاں پر داخل ہوئے ہیں, جن کا اعلان اخباروں میں انہوں نے کر دیا ہے کہ انہوں نے 1.5 ارب ڈالر گفٹ دیا ہے پاکستان کو سعودی عرب نے. وہی سعودی عرب جس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے اور فتنہ و فساد و قتل و غارت مسلمانوں کے اندر پوری دنیا میں تفرقے کا بیج بویا ہے، وہی پاکستان میں اس شکل میں داخل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور مسائل ہیں جو روزمرہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اقتصادی طور پر اور اجتماعی طور پر مشکلات کو. جب کوئی قوم یا ملت یا افراد روزمرہ کی مشکلات میں گر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، روزمرہ کی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتیں، یہ بحران انہیں اپنی راہ سے، اپنے مقصد سے دور کر دیتے ہیں، فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو اس وقت بھول جاتا ہے، یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ ان موجودہ بحرانوں کے اندر اور موجودہ افراتفری کے اندر، ابتری کے اندر کیا چیز ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. ظاہر ہے جب ایک قوم اپنی روزانہ کی ضروریات پوری نہ کر سکے، اس کے ہاں بجلی نہ ہو، اس کے ہاں ضروریات زندگی نہ ہو، اس کے بچوں کی تعلیم نہ ہو رہی ہو، اس کے روزمرہ امور میں خلل آ رہا ہو، فیسیں نہ اسے بھری جا رہی ہوں اور بل ادا نہ کیے جا رہے ہوں اور کرپشن کے علاوہ کوئی راستہ اس کے سامنے نہ بچا ہو، اس صورت میں انہیں اپنی تاریخ، اپنی ہویت، اپنی شخصیت، اپنا ماضی، اپنا مستقبل، اپنا ہدف، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کھو بیٹھتی ہیں یہ چیزیں اپنی اہمیت و افادیت. کہ اس وقت یہی امور پاکستانیوں کے لیے لایعنی مسائل میں سے ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں. فائدہ مند باتیں وہ ہیں جو مشکلات ہیں یا مسائل ہیں، ان کا حل یا ان کے تقاضے پورے کرنا، یہ بے فائدہ امور کے زمرے میں آتا ہے. وحتی 14 اگست یا 23 مارچ جو دو بہت ہی اہم دن ہیں پاکستان کے لیے، تقریباً دونوں فراموش شدہ ہیں. بہانہ دہشت گردی کا ہے کہ دہشت گردی کے خوف سے اب نہ 23 مارچ کا اہتمام ہے اور نہ ہی 14 اگست کا. نئی نسلیں اپنے ماضی سے آگاہ ہونے کے لیے اور نئی نسل کو ماضی سے متصل رکھنے کے لیے ان ایام کی بہت اہمیت ہے. پوری دنیا کے اندر، ہر قوم کے اندر یہ ایام آتے ہیں. آزادی کے دن آتے ہیں، ان کے مبارزے کے دن آتے ہیں، ان کے مقاومت کے دن آتے ہیں، جس میں اس ملت کی عظمت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کے مبارزات کا ذکر ہوتا ہے اور نئی نسل اپنے اسلاف کے کارناموں سے آشنا ہوتی ہے اور اس طرح اس کا ایک رشتہ اپنے ماضی سے جڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کا وارث سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے، دہشت گردی کا راج ہے. وہی پاکستان جس میں شروع سے آج تک نعرہ پاکستان کا لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے شروع کیا ایک ملت نے اپنا سفر، اور اسنا میں دہشت گردی کے زمانے سے پہلے اس کا نعرہ بدل گیا اور دہشت گردی کے راج سے پہلے لا الہ الا اللہ کے بجائے روٹی کپڑا اور مکان مطلب بن گیا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بجائے روٹی کپڑا اور مکان. پاکستانی کا مقصد، پاکستانی کا ہدف، چونکہ یہ تینوں چیزیں اس کی دسترس سے باہر تھیں، عام طبقے کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی تھیں، روٹی بھی، کپڑا بھی اور مکان بھی، کھانے پینے رہنے اور پہننے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یا نظر آ رہا تھا کہ عنقریب یہ چیزیں سب کے ہاتھ سے ختم ہو جائیں گی، چھن جائیں گی۔ روٹی کپڑا اور مکان تک تنزل ہوا، چونکہ روٹی کا بحران پیدا ہوا، کپڑے کا بحران پیدا ہوا اور مکان کا بحران پیدا ہوا، لہذا لا الہ الا اللہ بھول گئے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے تھا۔ پاکستان کے وجود کا فلسفہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو روٹی کپڑا اور مکان میسر نہیں تھا اور ایک سرزمین چاہیے جہاں روٹی بھی ہو، جہاں کپڑا بھی ہو، جہاں مکان بھی ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ کے اوپر پابندیاں تھیں، محدودیت تھی، یہ عملی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لا الہ کی خاطر ایک ملت نے قیام کیا، مبارزہ کیا، کامیابی حاصل کی، اور 23 مارچ اس مبارزے کی ایک اہم تاریخ ہے کہ تحریک پاکستان اپنی کامیابی کے ایک مرحلے میں داخل ہوئی تھی، اگرچہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن ملت کے مبارزے یا مسلمانوں کے مبارزے اور کوشش کا ایک اہم نتیجہ 23 مارچ شمار ہوتا تھا۔ اس لیے یہ عید کا درجہ رکھتا ہے یہ دن پاکستان کے لیے، لیکن وہ پاکستانی جس کے لیے پاکستان کی اہمیت ہو، نہ وہ پاکستانی جس کو پاکستان سے اجنبی کر دیا ہے، جو پاکستان کی زبان نہیں بولتا، پسند نہیں کرتا، جو پاکستان کی ثقافت کو پسند نہیں کرتا، جو پاکستان کی شخصیت کو پسند نہیں کرتا، جو پاکستانی ہونا اور بننا نہیں چاہتا، پاکستانی رہنا نہیں چاہتا اور اپنی شناخت بدلنا چاہتا ہے، اس کے لیے 23 مارچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ صرف عید نہیں ہے بلکہ ایک فالتو بات ہے 23 مارچ یا نیچے۔ اجنبی و بیگانہ ملت و نسل، آج پاکستان کے سکولوں میں کسی جگہ 23 مارچ کا کوئی نام تک نہیں ہے، کمرشلائز سکولوں میں جہاں تعلیم تجارت کے طور پر انجام پا رہی ہے، یعنی کچھ لوگ بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، سکولوں کے اندر، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے تعلیم کے بجائے کہیں ڈگریوں کی، تعلیمی ڈگریاں بک رہی ہیں اور خریدی جا رہی ہیں مہنگے داموں، قسطوں میں، ماہانہ قسطیں ہیں اس کی، ان باہری ڈگریوں کی 50,000 روپیہ ماہانہ بچوں کی فیس، ترقیقت قسط دے رہے ہیں اس ڈگری کی جو انہیں ایک تجارتی مرکز میں نصیب ہونی ہے۔ ایسی نسل کا کیا تعلق ہوتا ہے، 23 مارچ کیا اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے، جب پاکستان ہی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جب اس کی تعلیم میں یہ شامل ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑنا ہے، پاکستان میں میرا مستقبل تباہ ہے، پاکستان میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے، باہر جانا ہے، ایک ایسی نسل کے لیے 23 مارچ کی کیا وقت، کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اس کو کون سنائے 23 مارچ کیا ہے، وہ کس طرز کی بات ہے 23 مارچ، یا قوموں کے لیے ان دنوں کی اہمیت کیوں اتنی اہم ہے، کھو بیٹھی ہیں یہ چیزیں اپنی افادیت۔ اب جو لا الہ کے لیے نکلے تھے روٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے چل پڑے، چونکہ یہ لے لیا گیا تھا ان سے، چھین لیا گیا تھا ان سے، روٹی کپڑا مکان کیوں چھن گیا ان سے، کدھر گیا پاکستانیوں کا روٹی کپڑا اور مکان، اور سال ہا سال روٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے یہ ملت دوڑتی رہی، ووٹ اسی لیے دیتے تھے، کوششیں یہی کرتے تھے کہ یہ تنزلی و گراوٹ کی انتہا تھی کہ لا الہ سے گر کر روٹی کپڑا اور مکان تک اتر آئی، ایک قوم نیچے آ جائے، یعنی نظریے سے لا الہ آئیڈیالوجی ہے، لا الہ نظریہ ہے، لا الہ اعتقاد ہے، مکتب ہے، لا الہ ایک الہی انسانی مقصد تھا اس جو بے حیثیت ملت انہوں نے انتخاب کیا، اور لا الہ بھول گئے جب روٹی ہی نہیں تھی ان کے پاس، جب کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، جب مکان نہیں تھا ان کے پاس، اور روٹی کپڑا مکان کی تگ و دو میں جان بھی اب ہاتھ سے چلی گئی. اب پاکستان کا مطلب کیا، یا پاکستان زندہ باد کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ، کہ جان بچاؤ، اب روٹی کہیں باہر ہے، پاکستان میں روٹی بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، بلکہ جان بھی محفوظ نہیں ہے. اب پاکستان سے بھاگو، باہر کسی جگہ جا کر روٹی تلاش کرو. اور پاکستانی روٹیوں کی تلاش میں کہاں جا پہنچا ہے؟ جو پاکستان میں ہے وہ بھی اجنبی ہے پاکستان سے، وہ مجبوراً پاکستان میں ہے، ورنہ آج اگر موقع ملے اس کو تو وہ بھی جب حکمرانوں کے خاندان نہیں ہے پاکستان میں، جتنے حکمران ہیں خواہ سیاستدان کسی بھی پارٹی کے ہوں، ان میں سے کسی کی اولاد پاکستان میں نہیں ہے، ان کے سرمایہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے اکاؤنٹس پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف خود پاکستان میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک حکومت میں کوئی ان کا عہدہ ہو، وہ بھی سال میں 9 مہینے اپنے بیرون ممالک گھروں میں رہتے ہیں، اور 3 مہینے پاکستان میں آتے ہیں تنخواہیں وصول کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے. لیڈر پاکستانیوں کے رہنما و لیڈران سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھ کر ریموٹ طریقے سے پاکستانی ملت کی رہنمائی کر رہے ہیں. دبئی میں ہوٹلوں میں، ان مجلل ہوٹلوں کے اندر رہتے ہیں جو جس میں سے ایک رات کا کرایہ اس ہوٹل کا وہ شاید پورے پاکستانی ملت کے اوپر اگر تقسیم کیا جائے ان کا روزانہ کا کرایہ، تو بہت ساری مشکلات ان کی حل ہو جائیں جتنا ان کا ہوٹل کا کرایہ بنتا ہے. خوب، جب حکمران ہی اجنبیت رکھتے ہیں پاکستان سے، اور افسر شاہی اجنبیت رکھتے ہیں، ہمارے ملک کے کتنے ایسے محکمہ تعلیم کے بڑے افسر ہیں جن کے بچے پاکستانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پاکستانی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کتنے ہمارے محب وطن جرنیل ہیں جن کے بچے پاکستان میں پڑھتے ہیں. وطن سے محبت کا تمغہ سینے پہ لگایا ہوا ہے، لیکن عملی طور پر اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز بیرون ملک منتقل کر کے پاکستان سے اجنبیت، بیگانگی کو بھی اپنایا ہوا ہے کہ لیں کمائیں پاکستان سے، کھائیں باہر جا کر. اور انہیں کی دیکھا دیکھی ملت کے اندر بھی یہ احساس طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے. وہ پاکستانی جوان ناکام سمجھا جاتا ہے اس وقت جو پاکستان سے باہر نہ جا سکے. کتنے پاکستانی ہیں جنہوں نے خطرناک راستے اپنائے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے، کہ باہر جاتے ہوئے مر جانا قبول کر لیا انہوں نے، معلوم تھا کہ موت بھی ہے، کتنے کشتیوں میں ڈوبے، کتنے جیلوں میں ہیں، ابھی بھی انڈونیشیا اور ترکی اور ان ممالک کی، آسٹریلیا کی جیلوں میں فراوان پاکستانی ہیں جو پاکستان چھوڑنے کے جرم میں راستے میں غیر قانونی طور پر پکڑے گئے، یا قرب و جوار کے ممالک میں روزانہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے واپس لایا جاتا ہے جو بھاگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. روٹی کپڑا مکان تو نہیں ملا، جان بھی محفوظ نہیں ہوئی. اب نعرہ بدل گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پہلے لا الہ الا اللہ تھا، پھر روٹی کپڑا اور مکان ہو گیا، اور اب پاکستان کا مطلب ہے گولی، دھماکہ، نشہ اور طالبان. اب یہ ہے دہشت گرد. اس وقت پاکستان کا مطلب پوری دنیا میں جا کر پوچھیں پاکستان یعنی چے، وہ بتائیں گے پاکستان یعنی دہشت گردی، پاکستان یعنی طالبان، پاکستان یعنی قتل و غارت، پاکستان یعنی بندوق، گولی، دھماکہ، حملہ، یہ پاکستان بن گیا ہے جس میں نہ پاکستانی نہ غیر پاکستانی کی جان محفوظ ہے. حماقتوں کے یہی نتیجے ہیں، حماقتوں سے اس کے علاوہ نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا. خب یہ ہوا، یہ المیہ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ کیا کدھر روٹی کپڑا مکان کہاں گیا؟ اور روٹی کپڑا مکان کے پیچھے دوڑتی ہوئی ملت کی جان تک خطرے میں پڑ گئی، اور اب جان بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. پاکستان بنتے ہی جاگیرداری کی آغوش میں ڈال دیا گیا، نہ کہیں چلا گیا بلکہ پاکستان جاگیرداروں کے حوالے کیا گیا. پہلے انہیں جاگیریں دیں گے، یہ کوئی نسلی جاگیردار نہیں تھے، یوں نہیں تھے کہ آبا و اجداد پاکستان بننے سے پہلے کے نواب تھے یا جاگیردار تھے، پاکستان بننے سے نواب و جاگیردار بنے ہیں. ترقیقت غلامی کا، انگریزوں کی غلامی کا ہدیہ و تحفہ ان کو یہ دیا گیا کہ ایک سرزمین کی جاگیریں بانٹ دی گئیں ان کے درمیان، یہ جاگیردار بن گئے، اور ایک ملک کی تقدیر ان کے حوالے کر دی گئی، اس ملک کے عوام سمیت، عوام ان کے غلام اور اموال میں شمار ہوتے تھے. جاگیردار مالک تھا مربے کا بھی، اور مالک تھا مزارے کا بھی، جو اس کھیت میں کام کرتا ہے، اس کے بچوں کا بھی، اس کی عورتوں کا بھی مالک ہے. اور اس وقت پاکستان میں جاگیردار طبقہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں سب میں مخدوم بیٹھے ہوئے ہیں، مخدوموں کے پاس ہے پاکستان. مخدوم کون لوگ ہیں؟ جن کو ایک مذہبی یا نسلی تقدس بھی حاصل ہے، گدی نشین. پورا علاقہ ان کی بیعت میں ہے، ایک فاسق فاجر آدمی پیر ہے پاکستانیوں کا، ایک نشئی شرابی زانی جو کھل کے سارے کام کرتا ہے، جس کا حلیہ چہرہ بھی بتاتا ہے کہ کس قماش کا آدمی ہے، لیکن روٹی کپڑے اور مکان میں پھنسی ہوئی قوم وہ اس کو پیر مانتے ہیں، اپنا مقدس شخصیت، لہذا مخدوم ہیں، اور باقی سارے ان کے خادم ہیں، پوری ملت خدام میں سے ہے اور یہ جاگیردار ہیں مخدوم. مخدوموں کے حوالے کیا گیا، جاگیریں بھی ان کے پاس تھیں، تقدس بھی ان کے پاس ہے، پیری بھی ان کے پاس ہے، سیاست بھی ان کے پاس ہے. پہلے ایک گفتگو میں اشارہ کیا میں نے کہ پاکستان میں نوابوں جاگیرداروں کے لیے سکول، تعلیمی نظام ہی الگ بنایا گیا ہے، اس کے اندر ایسا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ان کے بچوں کو، چونکہ ممکن ہے نوابوں کی جاگیرداروں کی اولاد بھی دیکھا دیکھی عام لوگوں کی دیکھا دیکھی اسی طرف چل پڑے جدھر عام لوگ جا رہے ہیں، انہیں بچانے کے لیے کہ وہ جاگیردار اور نواب ہی رہیں، نواب زادے ہی رہیں، ان کے لیے الگ سکول ہی مستقل بنائے گئے، اور ان کے اندر سارا نوابی والا ماحول بنایا گیا تاکہ وہ سارا ماحول محیط ایسا ہو جس میں رہتے ہوئے انہیں یہ احساس ہو کہ ہم نواب ہیں، ہم پھر بھی مالک ہیں پاکستان کے. ابھی بھی بعض سکول ہیں پاکستان میں اور لاہور میں جن میں پگ، سر پہ جو بڑی شملے والی پگ ہوتی ہے، وہ یونیفارم کا حصہ ہے، باقاعدہ ہمیشہ نہیں پہنتے لیکن بعض اوقات ایسے مراسم آتے ہیں بچوں کے جن میں بچوں کو ان پگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ جاگیردار اور نوابزادے ہیں اور انہوں نے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے. سر جاگیردار جاگیر سے تو نہیں کماتا, یہ روٹی کپڑا مکان, عوام کی روٹی ایک جگہ اکٹھی ہو گئی, عوام کا کپڑا ایک جگہ جمع ہو گیا, عوام کا مکان کسی ایک کے پاس آ گیا, سارے پلاٹ وہ ہو گیا جاگیردار مخدوم اور باقی محروم. اس وجہ سے ایسے سیاستدان آئے جو خود جاگیردار ہی تھے, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے خود جاگیردار تھے جنہوں نے عوام کی روٹی لے کر جاگیریں بنائی ہوئی تھیں یا جن کو دے دی گئی تھیں آقاؤں کی خدمت کی وجہ سے, انہوں نے ہی یہ نعرہ شروع کیا روٹی کپڑا اور مکان. اور پھر انہی جاگیرداروں نے روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے باغتی قوم کو سپرد کر دیا, اپنے احمقانہ اعمال کے ذریعے سے دہشت گردوں کے حوالے کر دیا, اور اس وقت پاکستان پہ راج ہے. عرب حکمرانوں کا آنا اور آ کر اس طرح بولیاں لگانا پاکستانیوں کے لیے, اس طرح کوئی آ کر گدے بھی نہیں خریدتا جس طرح عرب آ کر پاکستانیوں کو خرید رہے ہیں. پاکستان میں کسی کو گدھا بھی اپنا بیچنا ہو تو اس کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں, اس کی بھی منڈی ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی آداب ہوتے ہیں گدھا بیچنے کے, اور قومیں بیچنے کے لیے اتنے آداب بھی ساقط کر دیے گئے. قوم فروشی, وطن فروشی, ملت فروشی دن دہاڑے, اور اس طرح سے پاکستان اب اس صورتحال کا شکار ہے. اس سارے تناظر میں 23 مارچ پھر بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے, ہر چند ملت روزمرہ مشکلات میں گرفتار ہے اور جان بچانے کے فکر میں ہے اس وقت. پہلے نان کی فکر میں تھی, ابھی جان کی فکر میں, کہ نان تو نہیں ملا, جان بچاؤ. ابھی یہ فکر جس کا نان و جان غیر محفوظ ہیں, پھر بھی اس کے لیے اہمیت 23 مارچ کی ہے, اور بہت اہمیت ہے. 23 مارچ مایوس ملت کی امید کے لیے ایک کرن ہے, چونکہ ایک کامیابی کی ایک علامت ہے, سمبل ہے 23 مارچ, کہ اگر ایک ملت کوشش کرے, ارادہ کرے, ہمت کرے, اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے. اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جس ماحول میں 23 مارچ کا آغاز ہوا, جس ماحول میں تحریک پاکستان کا آغاز ہوا, تحریک پاکستان میں بھی پہلے بعض گفتگو میں عرض کیا ہے کہ مختلف عناصر شامل تھے, نظریاتی طبقہ بھی تھا اس میں محدود, سیاسی لوگ بھی تھے اس میں, اور کچھ ایسے دوسرے افراد بھی تھے جو اپنے مفادات کے لیے تحریک پاکستان کا حصہ بنے. اور پھر ہوا یہ کہ نظریاتی طبقے کی میراث بعد والے نہیں لے سکے, نظریاتی گروہ کے وارث پیدا نہیں ہوئے, لیکن دوسروں کے وارث پیدا ہوئے ان سے بہتر. نظریاتی گروہ کی رہبری و قیادت علامہ اقبال نے کی, مملکت کا تصور دینا, مملکت کی ضرورت بیان کرنا, کہ یہ پہلے کسی مناسبت سے بیان ہوا ہے اقبال کے پاکستان کے عنوان سے, کہ علامہ اقبال نے جس مملکت کی ضرورت کو سمجھا وہ نہ روٹی کپڑے مکان کے لیے تھی اور نہ نشہ گولی طالبان کے لیے تھی, وہ لا الہ کے لیے تھی, اور کوئی ضرورت نہیں تھی, چونکہ روٹی کپڑا مکان وہاں اتنا تھا جتنا جدا ہو کے حاصل ہونا تھا, اتنا وہیں پہ تھا. آج بھی جو نہیں جدا ہوئے مسلمان ہندوستان میں ہیں, روٹی کپڑا مکان ہیں ان کے پاس. اور مزید یہ کہ جان بھی محفوظ ہے ان کی, البتہ اتنی محفوظ بھی نہیں ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بلوا ان کے اوپر بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن پاکستانیوں کی نسبت محفوظ تر بظاہر لگتے ہیں، ہرچند محفوظ نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے لا الہی کی خاطر ضرورت محسوس کی کہ مشترکہ ہندوستان، ہندو مسلمان کا مشترکہ ہندوستان لا الہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ روٹی کے لیے مناسب ہے، معیشت کے لیے مناسب ہے، سیاست کے لیے مناسب ہے، ملازمت کے لیے مناسب ہے، ہر چیز کے لیے مناسب ہے، لا الہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ایک سرزمین کی ضرورت ہے جہاں مسلمان لا الہ کے تحت اس سائے میں زندگی بسر کرے۔ لیکن یہ تفکر منتقل نہیں ہوا دوسری نسل میں، بلکہ پہلی میں ہی منتقل نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کے معاصر افراد نے بھی اس نقطے کو نہیں سمجھا، وہ دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ متمرکز رہے۔ بہر کیف محرک پاکستان کا لا الہی بنا، نظریاتی قیادت محدود تھی، لیکن انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ نظریہ پاکستان کا پیش کیا۔ اور اس کے مطابق عوام نے اپنی حد تک اس تحریک میں ساتھ دیا، شروع کیا، قربانیاں دیں۔ ایک زمانہ کنفیوژن کا زمانہ تھا تحریک پاکستان میں، جب علامہ اقبال نے لا الہ کی بنیاد پر ایک مملکت کا تصور دیا تو سب سے پہلی مخالفت خود مسلمانوں نے کی، اس سے پہلے کہ ہندو مخالف ہوتے کہ ہمیں نہیں چاہیے مملکت یا ہم انہیں نہیں بنانے دیں گے الگ مملکت، مسلمانوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ پھوٹ ڈال رہے ہیں، یہ تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ خیالاتی بات ہے، مسلمانوں کی اب الگ مملکت تخیل ہے، خیال بافی ہے، اس لیے کہ مسلمان کیسے اپنی الگ مملکت بنا سکتے ہیں، اتنی عظیم اکثریت ہندو اور اس کے اندر مٹھی بھر مسلمان۔ وہ ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، آبادی کا اگر درست ذہن میں آپ تصور کریں اعداد و ارقام غیر مسلم آبادی ہندوستان میں، کہ مجموعی طور پر ہندوستان کی آبادی لگ بھگ ایک ارب تیس کروڑ کے لگ بھگ ہے، ایک ارب تیس کروڑ کے قریب قریب ہے ہندوستان کی آبادی، موجودہ ہندوستان کی آبادی جو تقسیم ہو چکا ہے، اور اس ایک ارب سے اوپر آبادی میں مسلمان ایسے ہی لگتے ہیں جیسے آٹے میں نمک ہو۔ اتنی بڑی مملکت اور اس آبادی میں جہاں ایک ارب آبادی ہے، پاکستان کی 22 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور اتنا ہمیں پرہجوم پاکستان لگتا ہے، گنجان لگتا ہے پاکستان، 22 کروڑ عوام اس زمین پر، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مثلا پھٹنے والا ہے، چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، حد سے زیادہ پاکستان کی آبادی، جبکہ یہ 22 کروڑ ہیں، وہ 1 ارب 30 کروڑ ہیں، یعنی پاکستانیوں سے 1 ارب زیادہ ہیں، اور جن میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ ہوں گے مسلمان وہاں پر، باقی سب ہندو ہیں۔ اتنی بڑی جمعیت کے اندر بیٹھ کر یہ سوچنا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست، الگ مملکت، الگ حیثیت، الگ شناخت، الگ پہچان، الگ ہویت ہونی چاہیے، یہ خود مسلمانوں کے لیے قابل فہم نہیں تھی یہ بات، خصوصاً سرسیدی مسلمان، کہ اکثریت سرسیدی مسلمان تھے، سرسید احمد خان، کہ وہ بھی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کے لیے ایک رائے حل پیش کریں۔ ان کا رائے حل یہ تھا کہ ہم جتنا ہو سکے مغرب کے پرچم کے نیچے آئیں، مغربی طور اپنائیں، مغربی ادائیں اپنائیں، مغربی زندگی اپنائیں، مغربی فکر اپنائیں، اور بالکل ہم ہو بہو رنگے جائیں اسی تہذیب میں جس میں انگریز رنگے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوؤں پر برتری حاصل کر لیں گے انگریزی میں، چونکہ مسلمانوں کو انگریزی زیادہ آتی ہوگی، علی گڑھ انہوں نے اسی لیے بنایا تھا، مسلمان ہندو دھوتی باندھے ہوں گے، مسلمان پینٹ پہنے ہوگا، مثلا ہندو پگڑی باندھے ہوگا اور مسلمان ٹائی باندھے ہوگا، اور اسی طرح ہندو کھیتوں میں کام کر رہا ہوگا اور مسلمان انگریزی بول رہا ہوگا، دفتروں میں بیٹھا ہوگا، تو اس طرح سے ایک ملت خود ہی برتری پا لیتی ہے، ترقی کر لیتی ہے، جب اس کے ملازمین اعلیٰ افسر بن جائیں، اداروں میں پہنچ جائیں، بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں، تو وہ ملت خود ہی دوسری ملت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ سر سید کا نظریہ تھا مسلمانوں کو ارتقاء دینے کے لیے، سر سیدی مسلمان اس لیے اکثریت میں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی کہ یہ خیالات ہیں، کیسے بن سکتے ہیں مسلمان، بنا کیسے سکتے ہیں، کہاں بنائیں گے مسلمان، کہاں اپنی ریاست مملکت بنائیں گے۔ باہر کے ایک نقطے سے یہ مطلب شروع ہوا، بات کی علامہ اقبال نے، جیسا مشہور ہے ایک خطبے میں، ایک تقریر کے اندر اشارتاً بات کی علامہ اقبال نے، اس نظریے کو بعد میں واضح کیا اپنی تحریر تقریر کے ذریعے سے، مختلف مناسبتوں میں علامہ نے اس کو کھولا کہ یہ عملی چیز ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں جب امت اسلامی اور دینی بنیادوں پر خودی، اسلامی خودی کا ذکر کیا، خب اب آہستہ آہستہ سر سیدی قوم کے اندر علامہ اقبال کی بات کو بھی کچھ سمجھنے والے ایسے پیدا ہوئے کہ یہ غیر عملی بات نہیں ہے، عملی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ، خصوصاً جب قائد اعظم محمد علی جناح کہ جن کو اس تحریک آزادی میں شامل کرنے والے ہی علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ایک وکیل تھے، انگلینڈ میں اپنی معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس شناخت کی بنیاد پر جو علامہ اقبال کو تھی انہیں شامل کیا لا کر اس تحریک میں، اور ان کی صلاحیتیں جانتے تھے، ان کی شمولیت سے علامہ اقبال کو بہت بہتر نظر آ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کام عملی ہے، اور مایوس تھے سر سیدی مسلمان، مایوس تھے جو پینٹ پہن کر دھوتی پر غلبے کے چکر میں تھے، انگریزی بول کر ہندی پر غلبہ پانا چاہ رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے، یہ اتنی خیالی بات نہیں ہے، عملی بات ہے، لیکن اس کے باوجود سر سیدی طبقہ مایوس بھی تھا، مخالف بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقہ، دیوبند طبقہ مکمل طور پر پاکستان کا حامی نہیں تھا، یہ مخالف تھے کہ مسلمانوں کو کسی الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ہی ہمارا وطن ہے، اور وطن ہی ہمارا سب کچھ ہے، دین بھی ہمارا یہی وطن ہے، یہ فتاوی تھے جس کو علامہ اقبال نے وضاحت کے ساتھ رد کیا، اور اس وجہ سے یہ دونوں طبقے مخالف ہو گئے علامہ اقبال کے، توجہ کریں، ایک طرف سے سر سیدی سیکولر اور ایک طرف سے اس تفکر کے حامی جو مسلمان تھے یا اسلام کے نام پر کٹر و متعصب مذہبی بھی علامہ اقبال کے خلاف تھے، اور لیبرل یا سیکولر سر سیدی بھی علامہ اقبال کے خلاف تھے، مذہبی بھی اور مذہب کے مخالفین بھی، ضد مذہب دونوں علامہ اقبال کے خلاف تھے، کہ علامہ اقبال کی بات نامعقول ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی آبادی مسلمانوں کی، اور وہ بھی ضعیف مسلمان، کمزور مسلمان، جن کی معیشت نہیں ہے، معاش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی جمعیت اس کے اندر کس طرح سے ممکن ہے مملکت و ملت بن سکیں۔ بہر کیف یہ اہم قدم، پہلا قدم تھا بات کرنا، جرأت علامہ اقبال نے دکھائی، شجاعت علامہ اقبال نے دکھائی، کہ جہاں پر مذہبی طبقہ بھی ایک نظریے کو قبول نہیں کرتا، سیکولر بھی قبول نہیں کرتا، وہاں پر آ کر بات کرنا مملکت کی اور الگ پہچان و شناخت کی، یہ علامہ اقبال کی جرأت تھی۔ دوسرے مرحلے میں اب کچھ لوگوں نے ذہن میں سوچنا شروع کیا کہ یہ ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے، کچھ کو پھر بھی یہ نامعقول بات نظر آتی تھی، غیر عملی نظر آتی تھی، اور اس دوران تحریک میں نشیب و فراز رہے، افراد آئے، عرض کیا کہ ایک عجیب و غریب تحریک تھی، اس کو اگر پڑھا جائے، ہم نے پڑھنی تھی لیکن بہت ساری وجوہات سے نہیں ہو سکی، پاکستان شناسی موضوع ہے یا حوزے میں تحلیلی تجزیاتی پاکستان شناسی، کہ اس کو سمجھے ہم کہ کس طرح سے تحریک پاکستان چلی، اس کے اندر کیا عوامل تھے، اور جس طرح کی ترکیب تھی تحریک کی، اس ترکیب سے پاکستان بن جانا ایک معجزہ ہے، جو ترکیب تھی تحریک جس طرح شروع ہوئی تحریک پاکستان، اور اس میں جو صورتحال تھی، ایک طرف علامہ اقبال جیسی ہستیاں کہ جو سوائے لا الہ کے کسی اور بات پر سوچتے بھی نہیں تھے، فقط لا الہ، اور ایک طرف وہ طبقہ جو لا الہ تلفظ بھی نہیں کر سکتا تھا، لا الہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے چونکہ ان کی ساری تعلیم ہی انگلش تھی، انگلش میں لا الہ کہنا سخت ہے، مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تلفظ بھی مشکل تھا، یہ بھی شامل تھے تحریک پاکستان میں. بہر کیف یہ تحریک چلی آگے نشیب و فراز طے کرتی ہوئی، اور اس مرحلے میں پہنچی جو 23 مارچ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ایک مملکت کی قرارداد باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر تسلیم کر لی گئی کہ بنے گی. اس لیے یہ بہت بڑا جشن تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ہدف کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کے لیے بڑی اہمیت تھی. 23 مارچ ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس نے 14 اگست بھی عظیم دن ہے، جس دن پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا، جس دن اعلان ہوا وہ دن مشکل نہیں تھا، مشکل یہ دن تھا جس دن تسلیم کیا گیا، مانا گیا، قبول کروایا گیا کہ پاکستان ہونا چاہیے، ایک مملکت ہونا چاہیے، یہ سخت دن تھا. اعلان کرنا آسان تھا، مثلا آپ جاتے ہیں جب دھرنے ہوتے ہیں یا مذاکرات ہوتے ہیں یا دو گروپوں میں آپس میں کوئی لے دے ہوتی ہے تو بات منوانا مشکل ہوتا ہے، جب مان جاتے ہیں تو پھر طے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فلان سٹیج پہ جا کر فلان چینل کے ذریعے اس کا اعلان کر دیں گے، وہاں اتنی مشکل نہیں ہوتی اعلان کرنے میں جتنی اس موقف کو منوانے میں مشکل ہوتی ہے. 23 مارچ نے بہت سارے طلسم توڑے، ایک طرف پاکستان کے بننے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں 23 مارچ کو گریں، وہ نابود ہوئیں، اس لیے بہت عظیم دن تھا یہ، اور پاکستان میں واقعاً بہت ہی باشکوہ طریقے سے منایا جاتا تھا. آپ کی پیدائش سے پہلے، اکثر آپ میں سے شاید اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ضیاء الحق کے زمانے میں تقریباً پھر 23 مارچ ختم ہوا اور بعد میں آ کے انہوں نے بالکل ہی اس کو نابود کر دیا. اس وقت تک ایک باشکوہ ترین جشن تھا. اب تو شاید چھٹی بھی نہیں ہے 23 مارچ کی، جی نہیں، وہ تو اتوار کی چھٹی ہے نا، کچھ چھٹیاں انہوں نے کل عدم قرار دی ہیں کہ نہیں ہوں گی، ان میں سے یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کی چھٹی ختم کی، کل عدم قرار دی. مجھے نہیں معلوم 23 مارچ کی ابھی ہے یا نہیں ہے، چھٹی ہے ابھی، بار کے چھٹی ہی ہے، اسی وجہ سے ان کو خوشی ہے کہ چلو چھٹی ہے، ادارے نہیں جانا پڑے گا، اسکول نہیں جانا پڑے گا، اس لحاظ سے 23 مارچ اہم ہے اس نسل کے لیے. لیکن پہلے ایک جشن اور عظیم جشن کی صورت میں برپا ہوتا تھا، حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی، یا میں اگر یہ کہوں کہ دنیا کے باشکوہ ترین ان اعمال میں سے یا جشنوں میں سے ایک جشن تھا تو مبالغہ نہیں ہے، یہ اس قدر پرشکوہ ہوا، بااہتمام تھا. یہ نسل جو موجودہ ہے، جو اجنبی و بیگانہ ہیں، جو بحرانوں کا شکار، روٹی کپڑے مکان کے بحران کا شکار ہوئی، پھر نان و جان کے بحران کا شکار ہوئی، پھر اس کے بعد طالبان کی اسیر ہوئی، اور اب 23 مارچ کے دن طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ حالت نہیں تھی پہلے، بہتر صورتحال تھی، لوگ قدر جانتے تھے، اور ہونا چاہیے۔ 23 مارچ اس نسل کے لیے روشن ہونا چاہیے، 23 مارچ کے اندر بڑی امیدیں ہیں۔ 23 مارچ نے پہلی جو دیوار گرائی، مایوسی کی دیوار گرائی، نا امیدی کی دیوار گرائی۔ سر سیدی طبقہ اور مذہبی طبقہ جنہوں نے مکمل مایوسی مسلمانوں کے اندر پھیلائی ہوئی تھی، اور انہیں سمجھوتے کی راہ پر ڈال رہے تھے کہ آپ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے موجودہ حالات سے سازگاری پیدا کریں، وہیں اپنے لیے کوئی جگاڑ لگا لیں، کسی پارلیمان میں، کسی کیبنٹ میں، کسی عہدے پہ، اور مسلمانوں کو پڑھا لکھا کر خفیہ طور پر داخل کر دیں ہر ادارے میں، ڈاک خانے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں، ریلوے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں، اور پٹواری سارے مسلمان ہو جائیں، فلاں مسلمان ہو جائیں۔ یہ ان کا منصوبہ تھا مسلمانوں کی برتری کے لیے، اور مایوس تھے ایک مملکت کے وجود سے۔ اس لیے 23 مارچ اہم ہے کہ وہ طبقہ جنہوں نے، حتیٰ بعضوں نے قرآن و سنت سے ثابت کیا تھا پاکستان بنانا غلط ہے، جرم ہے، شرعی طور پر انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا پاکستان کی بات کرنا گناہ ہے، جرم ہے، فتویٰ کے ذریعے سے بھی یہ کام کیا گیا۔ اس لیے 23 مارچ بہت اہم ہے کہ 23 مارچ نے مایوسی کی سب سے بڑی دیوار کو گرایا، اور باور ہو گیا، ایمان آ گیا لوگوں کا کہ ملتیں اگر مبارزہ کریں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ 23 مارچ اس وجہ سے وہ ایک دن نہیں ہے جو تاریخ میں آیا گزر گیا ہے، 23 مارچ ہر نسل، ہر پاکستانی نسل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، مثلا آپ غلامی سے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، یہ 23 مارچ کا پیغام ہے۔ اگر آپ مبارزہ کریں، اگر آپ تحریک شروع کریں، اگر آپ لا الہ پہ ایمان رکھیں اور اس راہ میں قربانیاں دیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلق اکثریت آپ کے اوپر اگر مسلط ہو، اس کی غلامی سے بھی نکل سکتے ہیں آپ، آپ مغرب کی غلامی سے نکل سکتے ہیں آپ۔ درحقیقت 23 مارچ حکمرانوں کا دن نہیں ہے، ملت کا دن ہے، ملت کے مبارزے کی کامیابی کا دن ہے، سرفرازی کا دن ہے۔ اب دیکھیں جو ملتیں اپنی مبارزات کی کامیابی کے دنوں کی تکریم کرتی ہیں، تعظیم کرتی ہیں، ان کی کیا حالت ہے۔ مثلا اب بھی مختلف اقوام میں ملتوں کی سطح پر اپنے یہ دن باشکوہ طریقے سے منائے جاتے ہیں، اسی سے ملتوں کی اگلی نسلیں پروان چڑھتی ہیں ان احساسات کے ساتھ۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن 22 بہمن ایران میں، ہر نسل کے لیے ایک اس کے اندر پیغام ہے، ہر نسل کے لیے کہ طاغوت گرایا جا سکتا ہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ 22 بہمن کا مطلب کہ خالی ہاتھ ملت بھی اگر اللہ پر ایمان لے کر اٹھے، ایک ایسی حکومت جس کی پشت پناہی ساری دنیا کر رہی ہے، مغربی دنیا، پھر بھی ملتیں کامیاب ہوتی ہیں۔ 23 مارچ یہی بتاتا ہے کہ ملتیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ 23 مارچ درحقیقت اگر ہم 23 مارچ کو پاکستانی حکمرانوں، ضیاء الحق کے بعد خصوصاً جو آئے ہیں، پہلے والے بھی ایسے ہی تھے، ان کی نگاہ سے دیکھیں 23 مارچ کچھ اور ہے، اور اگر علامہ اقبال و امام خمینی کی راہ سے دیکھیں، نگاہ سے دیکھیں، 23 مارچ کی اہمیت کچھ اور ہے۔ 23 مارچ یعنی ملتوں کو یقین ہو جائے کہ ملتوں کے مبارزے ناکام نہیں رہتے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی نے
آنے والی نسلوں کو، انسانیت کو گزشتہ ملتوں کے واقعات بتائے ہیں، اقوام کے واقعات بتائے ہیں، انہوں نے یہ کیا، ان کے زوال کے بھی اسباب بتائے ہیں، ان کے عروج کے بھی اسباب بتائے ہیں۔ یہ ایام ایسے ہی ہیں، بعید نہیں ہے کہ اگر مثلا قرآن کریم جو اس وقت نازل ہوا، ہم فرض کریں کہ آج اگر ہوتا زمانہ نزول قرآن، تو بعید نہیں تھا یہ قصے قرآن میں آ جاتے، اگر ان اقوام کے بنی اسرائیل کے قصے و عاد و ثمود کے قصے و لوط و قوم نوح و فلاں کے قصے ہیں، اصحاب و حدود و عکا و فلاں، یہ سارے قرآن میں ان اقوام کے آگئے ہیں، یہ بھی آ جاتا قرآن میں کہ ملتیں جب مبارزہ کرتی ہیں نکلتی ہیں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن ایک لمبا سفر انہیں طے کرنا ہوتا ہے، مبارزوں کا راستہ طولانی و لمبا ہوتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے بننے کے لیے مسلحانہ مسلمانوں کو نہیں کرنی گئی، کوشش نہیں کی انہوں نے، یا اسلحہ نہیں اٹھانا پڑا پاکستان بنانے کے لیے۔ پاکستان بنانے کا اسلحہ عزم تھا، عزم، نہ بندوق، تلوار نہیں اٹھانا پڑی، قربانیاں دیں، خود اتنے مسلمان مرے، شہید ہوئے اس پوری تحریک کے دوران، اور خصوصاً جب ہجرت شروع ہوئی، یعنی جب مملکت بن گئی، اس مملکت میں جب مہاجر منتقل ہونا شروع ہوئے، اس وقت زیادہ قتل عام ہوا، اس سے پہلے کم قتل عام ہوا۔ پاکستان کس سے بنا؟ عزم سے بنا، ارادے سے بنا، نظریے سے بنا۔ یعنی پاکستان کے بننے میں دو چیزیں دخیل تھیں، ایک جزم، یقین، اور ایک ملت کا عزم۔ رہبروں کا جزم، علامہ اقبال کا یقین، اور مسلمانوں کا عزم۔ 23 مارچ یہ پیغام لے کر آتی ہے ہر نسل کے لیے کہ یہ دو رکن اگر آپ کے پاس ہوں، آپ بھی وہ دن دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں یہ 23 مارچ، جس میں مثلا آج 23 مارچ ہے، وہ آج 23 مارچ کو آپ اخبار خبریں پڑھیں سنیں، مذاکرات کے لیے پیس زون بنا دیا گیا ہے، مذاکرات کے لیے طالبان کو تحفظ دے دیا گیا ہے، مذاکراتی کمیٹیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک ریاست، ایک مملکت کو گرا کر دہشت گردوں کے لیول پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ آج شرمندگی ہے۔ آج 23 مارچ کو کیا خبر چھپی ہے کہ سعودیہ نے $1.5 ارب پاکستان کو گفٹ دے دیا ہے۔ آج 23 مارچ ہے، خبر کیا آئی ہے، بحرین کا قاتل بادشاہ پاکستان کی وزٹ کرنے آیا ہے، کرائے پہ مزدور خریدنے، قاتل و قصائی خریدنے آیا ہے تاکہ بحرین کے اندر قتل عام کروائے جا کر، اور یہاں منڈی ہے، اور اس منڈی سے آ کر وہ عرب آ کر خرید کے جا رہے ہیں۔ وہ آج کے 23 مارچ میں، آج کے دن ان حالات کا ہم شکار ہیں، جبکہ 23 مارچ یہ بتاتا ہے کہ آپ، آج کے دن کچھ اور ہونا چاہیے تھا، آج کے دن پیس زون کے اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا، آج کے دن مملکت و ریاست و حکمران و حکومت دہشت گردوں کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے، بلکہ 23 مارچ کو ملت کا عزم کا دن ہے، اور ملتیں جب عزم کرتی ہیں، ارادے کرتی ہیں، کامیاب ہو جاتی ہیں۔ پاکستان عزم سے بنا ہے۔ آپ قائد اعظم کی تقریروں میں بھی دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ عزم کا ذکر زیادہ ملے گا، قائد اعظم کے کلمات میں، فرامین میں، کہ اس رہبر کو بھی پتہ تھا کہ کس چیز سے، ملت سے، اگرچہ انہوں نے جو معنوی الہام تھا علامہ اقبال سے ہی لیا، قائد اعظم نے، دونوں الگ الگ شخصیتیں تھیں، قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال کو یہ یقین تھا کہ اس شخص میں یہ صلاحیت ہے، بصیرت ہے، سوجھ بوجھ ہے، کر سکتے ہیں اس کی قیادت، اور قائد اعظم کو بھی یہ یقین تھا، اگرچہ قائد اعظم نے نہ اس طرح اسلام کو پڑھا ہوا تھا جس طرح علامہ نے پڑھا ہوا تھا، نہ سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ جو کچھ یہ شخص سوچتا ہے وہ درست سوچتا ہے، غلط نہیں سوچتا۔ اس لیے آپ قائد اعظم کے خطبوں میں علامہ اقبال کے بعض افکار کی جھلک دیکھتے ہیں، جن میں سے قائد اعظم کا بار بار عزم کا ذکر کرنا ہے کہ عزم سے سارے کام ہو سکتے ہیں، اور یہی ہوا، پاکستان عزم سے بنا ہے۔ ایک پرعزم اقلیت، ایک پرعزم اقلیت نے پاکستان بنایا ہے۔ جتنے پاکستان لوٹ رہے ہیں یہ شامل نہیں تھے پاکستان بنانے میں. ایک پرعزم اقلیت اتری میدان میں, انہوں نے جتنا سمجھا اس کے مطابق عمل کیا, مبارزہ کیا, اور الحمدللہ یہ مملکت وجود میں آ گئی ہے. لیکن بہت برے وارثوں کے سپرد ہوئی ہے, بہت برے, بہت بد. نعوذ باللہ اگر پاکستان بنا کے دشمنان پاکستان کے حوالے کیا جاتا تو اتنا ویران نہ ہوتا جتنا پاکستان بنا کر ان کے حوالے کیا گیا, نالائکوں کے, جنہوں نے آج پاکستان کو اس درجے میں پہنچا دیا, پاکستان کی پہچان بنا دی ہے. گولی, دھماکہ, خودکش حملہ, قتل و غارت, طالبان, دہشت گرد. آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان میں, پاکستانی کی شناخت دہشت گرد ہیں, دہشت گرد ہیں. چند روز قبل ایک بیرون ملک سے ایک شخص نے فون کیا اور افسوس کیا اسی فون پر, کہا کہ یہاں کے پولیس افسر نے, ایک تیسرے درجے کے پولیس افسر نے انہیں جا کر بات کی, انہوں نے کوئی اپنے بزنس کی بات, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کون بزنس مین کہتا ہے, آپ تو ہو سارے دہشت گرد. ایک تیسرے درجے کا پولیس افسر ایک پاکستان کے مثلا شخصیت کو ان الفاظ میں یاد کر رہا ہے باہر کسی اور ملک میں, کہ آپ تو ہو ہی سارے دہشت گرد. اور یہ ہوتا ہے, ہر پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے. جو پاکستانی بیرونی ملک, خصوصاً یہ خود جس ملک نے, امریکہ نے یہ بلا نازل کی ہے, آج آپ کے وزیراعظم, آپ کا جو بھی جاتا ہے, خود اس کی پوری تلاشی لیتے ہیں کہ یہ بھی دہشت گرد ہے. جنہوں نے خود بنائے ہیں دہشت گرد, وہ اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہر پاکستانی دہشت گرد ہے, ہر عورت مرد دہشت گرد ہے, ان کی ثابت کریں کہ دہشت گرد نہیں ہیں. یہ پہچان بنا دی آج انہوں نے, یہ بدترین وارث ملے ہیں پاکستان کو. اس لیے 23 مارچ بہت اہم ہے, تحریکوں کے لیے بہت اہم دن ہے. کسی بھی تحریک کی کامیابی کا دن ہر تحریک کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اس سے ان کو الہام ملتا ہے. مثلا اگر جنوبی افریقہ میں تحریک, ان کی اپارٹائیڈ کے خلاف جو تحریک چلائی انہوں نے, قوم پرستی, نجات پرستی کے خلاف نیلسن منڈیلا نے, اس تحریک کی کامیابی تمام دنیا کی تحریکوں کے لیے ایک الہام ہے. کسی بھی ملک میں انسانی مبارزہ کامیاب ہو, دوسری کسی بھی سرزمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے. اگر امریکی براعظم کے اندر ایک ملت مبارزہ کرے, بولیویا مبارزہ کرے, مثلا وینزویلا مبارزہ کرے, ایشیا کے دور ترین کسی خطے میں رہنے والی قوم کے لیے وہ بہت بڑی خبر ہے, بہت عظیم خبر ہے. افریقہ میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے. کس بات پر؟ کہ بس اس کا مطلب ہے ملتیں کامیاب ہو سکتی ہیں, ملتیں ارادے کریں, عزم ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں. امام خمینی کا یہ فرمانا تھا کہ کربلا خون کی کامیابی ہے تلوار کے اوپر, شکست تلوار کا دن ہے کربلا, اسلحے کی شکست کا دن ہے, نیزے کی شکست کا دن ہے, تیر کی شکست کا دن ہے, خنجر کی شکست کا دن ہے کربلا. اسی طرح 23 مارچ بہت ساری چیزوں کی شکست کا دن ہے. ظاہر ہے ملتیں اونچ نیچ رہتی ہے ملتوں کے سفر میں, ایک دشمن سے ان کو نجات ملتی ہے, دوسرے کے چنگل میں جا پھنستے ہیں, ایک سے آزادی حاصل کرتے ہیں, دوسرے کی گود میں چلے جاتے ہیں, شکاری زیادہ ہیں. جیسے اس وقت پاکستان کے جو اندر کے مسائل ہیں, خصوصاً تشیع کے حوالے سے اشارہ کیا تھا, اسے اس وقت تشیع دو برے دشمنوں میں گرفتار ہے, ایک بھیڑیے اور دوسرے مگرمچھ. بھیڑیوں سے بھاگ کر شیعہ مگرمچھوں کے منہ میں پناہ لے رہے ہیں, اور یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اگر بھیڑیا کے سامنے ہی رہیں اور بھیڑیا ان کو کاٹتا رہے, ختم نہیں ہوں گے, چونکہ بھیڑیے کبھی بھی کوئی نسل ختم نہیں کر سکتے, لیکن مگرمچھ ختم کر دیتے ہیں, چونکہ نگل جاتے ہیں, پوری پوری قومیں نگل جاتے ہیں مگرمچھ, تشیعوں کو نگل جائیں گے یہ مگرمچھ, یہ سیاسی جماعتیں, یہ بعض نام نہاد مذہبی لیڈر, یہ نام نہاد کونسلیں, یہ مگرمچھ ہیں تشیعوں کے لیے, اپنے پیٹ کے اندر تشیعوں کو ہضم کر جائیں گے, شناخت ختم کر دیں گے شیعہ کی. یہ بعض نامعقول احمقانہ قسم کی اسٹریٹجی جو پاکستان میں رائج ہے, یہ ہڑپ کر جائے گی, تشیعوں کا وجود ختم کر دیں گے. اپنی شناخت, اپنی بقا کے لیے ان کو یقین ہونا چاہیے, عزم ہونا چاہیے. امام خمینی کی نگاہ سے اگر دیکھیں 23 مارچ کو بہت عظیم دن ہے, وہ بڑا مقدس دن ہے 23 مارچ, چونکہ ملتوں کے عزم کی کامیابی کا دن, کسی بھی ملت کی کامیابی کا دن بہت عظیم دن ہوتا ہے, اور خصوصاً مسلمان ملت, مومن ملت, لا الہ کی خاطر قیام کرنے والی ملت, اس میں صرف ملت کی کامیابی نہیں بلکہ ساتھ مکتب کی بھی کامیابی ہے. نہ صرف انسانیت بلکہ آئیڈیالوجی بھی کامیاب ہوئی ہے. بس 23 مارچ بتاتا ہے کہ اگر لا الہ کی بنیاد پر اقدام شروع کیا جائے, کامیابی مل سکتی ہے. لیکن دوسرا پیغام اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کامیاب کر کے پھر غافل ہو جائیں, پھر ڈاکوؤں کے سپورٹ کر دیں, چوروں کے حوالے کر دیں, اس سرمائی میراث کو بچانا بھی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس نقطے کی طرف بخوبی متوجہ تھے, اس لیے امام کا یہ کہنا تھا کہ انقلاب لانا آسان ہے, انقلاب بچانا مشکل. یہ یہاں سمجھ میں نہیں آئی بات کہ پاکستان بنانا آسان ہے, پاکستان بچانا مشکل. پاکستان بنانے والوں نے پاکستان بنا دیا ہے, لیکن بچانے والوں نے بچایا نہیں ہے, نہیں بچا سکے اس کو, آفتوں سے نہیں بچا سکے, مشکلات سے نہیں بچا سکے, ان بیڑیوں سے نہیں بچا سکے, مگر مچھوں سے نہیں بچا سکے. آج پست ترین عرب پاکستان کی قیمت لے کر خریدنے آتے ہیں, جس طرح پرانے زمانے میں, آج بھی وہ جزیرہ بڑا تاریخی جزیرہ ہے, اس میں وہ سارے مقامات اسی طرح سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں, میوزیم بنا ہوا ہے زنجبار جس کا نام ہے, تنزانیہ کا حصہ ہے یہ جزیرہ بحر ہند میں, زنجبار بھی کہتے ہیں اور زنجبار بھی کہتے ہیں, عربی تلفظ زنجبار ہے اور فارسی زنجبار, بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے, لیکن باہر والوں کے لیے تفریح ہے, افریقیوں کے لیے ایک بڑی دردناک تاریخ ہے زنجبار. زنجبار میں ابھی بھی زیر زمین قید خانے ہیں, تنگ کوٹھڑیاں جہاں پر پورے افریقہ سے غلام عورتیں مرد پکڑ کے, اور انہیں چونکہ بندرگاہ تھی زنجبار, اس وہاں پر انہیں زنجیروں سے باندھ کے رکھا جاتا تھا, اور پوری دنیا سے تاجر کشتیوں پر جا کر وہاں خریدتے تھے, زنجبار میں خریدتے تھے انسان. ابھی آپ یہ عرب ممالک دیکھیں تو اکثر عرب ممالک کی شکلیں, ان کے رنگ, ان کے حلیے, ان کے بال, چونکہ نسل اندر نسل جا رہے ہیں تو تبدیلیاں آ گئی ہیں ان کے اندر, لیکن پھر بھی مشابہت ہے افریقیوں کے ساتھ, وہی گنگریالے بالوں والے اور سیاہ پوست عرب. ایران کے بندر عباس کے علاقے میں بھی یہی طبقہ رہتا ہے اس وقت, یہ جتنے خلیجی ممالک ہیں ان سب کے جو مقامی باشندے ہیں, جیسے عمان ہے, کویت ہے, دوسرے ہیں, یہی سیاہ پوست ہیں تقریباً, جو تھوڑا بہت تبدیلی آ چکی ہے ان میں نسلیں مخلوط ہونے سے. یہ وہی غلام تھے, یہی عرب جاتے تھے زنجبار میں, مغربی بھی جاتے تھے, یورپین بھی جاتے تھے. اس وقت یورپ میں جتنے کالے لوگ رہتے ہیں, بلیک, یہ سب خریدا ہوا مال ہے. ان کو جاتے تھے, جا کر بولیاں منڈی ہوتی تھی انسانوں کی, اور وہاں پیسے جا کر ایک ایک غلام سامنے لایا جاتا تھا, یہ اس کو خریدتے تھے. بڑی بڑی بحری کشتیاں بھر بھر کے اپنے اپنے ممالک میں لا کر غلاموں کے طور پر ان کو باندھ کے رکھتے. بعد میں کچھ آزاد ہوئے, کچھ بھاگے, ان کی نسلیں پھیل گئیں. پاکستان کے اندر بھی بعض علاقوں میں وہی لوگ افریقنز موجود ہیں, یہ وہی نسلیں ہیں ان کی بھاگی ہوئی, غلام جن کو خریدا گیا تھا. یہ عمل قرون وسطیٰ میں ہوتا تھا کہ زنجبار انسان فروشی کا اڈا تھا, منڈی تھی انسان بیچنے کی, تجارت گاہ اور توہین انسانیت. زنجبار اس لیے بہت دردناک ہے افریقیوں کے لیے, محفوظ رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی بعض اس کے میوزیم موجود ہیں, وہ اتکڑیاں اور بیڑیاں اور وحشتناک شکنجے موجود ہیں جو زنجبار میں لا کر رکھتے تھے. پاکستان کی حیثیت اس زمانے کے زنجبار جیسی ہو گئی ہے کہ عرب آ رہے ہیں بولیاں لگانے کے لیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ گروپ چاہیے, ہمیں یہ لشکر چاہیے, ہمیں فلاں طبقہ چاہیے. کبھی بیوروکریٹس کی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی آرمی کی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی حکمرانوں کی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہاں بکاؤ مال بہت ہے, بکتا ہے سب کچھ, کس قدر تو ہیناور ہے کہ یہ پلید انسان بحرین کا بادشاہ یہ آتا ہے پاکستان. اس کا پاکستان آنا, اس کا آ کر بولی لگانا کس قدر تو ہیناور ہے. زنجبار سے زیادہ ذلت آمیز بنا دیا انہوں نے پاکستان کو. 23 مارچ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ذلت بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر وہ ذلت ختم ہو سکتی تھی تو یہ ذلت بھی ختم ہو سکتی ہے, اور ذلت ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, عزم, قوموں کا عزم. عزم تلواروں پر, نیزوں پر, خنجروں پر غالب آ جاتے ہیں. دنیا ساری میں یہ واقعات ہیں, پاکستان میں ہمیں اجنبی بنا دیا گیا. اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں ہے ان ایام کی, ان ایام کو اس نگاہ سے ہم نہیں دیکھتے, اس دید سے نہیں دیکھتے جس دید سے دیکھنا چاہیے. میڈیا ہے خناس, فضلہ خور, یہی فضلہ جو ابھی سعودیہ نے آ کے دیا ان کو, بحرین نے دیا ہے اور مزید آئیں گے, ابھی دوسرے عرب ملک بھی آئیں گے. خود ایک سلسلہ شروع ہو گیا, ظاہر ہے یہ تو پہلا ڈیل تھی جو ہوئی ہے, اس کے بعد اب رفت و آمد زیادہ ہوگی. فضلہ خوری بری عادت ہے, جب ایک ملت کے اندر فضلہ خوری شامل ہو جائے. فضلہ خوری سے مراد کسی دوسری قوم, کسی دوسرے ملک سے پیسہ لے کر اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, اپنی قوم کو نقصان پہنچانا. دین کے نام پر ہو تو بھی فضلہ ہے, ملکی ترقی کے نام پر ہو تو بھی فضلہ ہے, قومی خدمات کے لیے ہو فضلہ ہے, این جی اوز لے کر آئیں فضلہ ہے, دینی جماعتیں لے کر آئیں یہ فضلہ ہے. فضلہ خوری نے پاکستان کو تباہ کر دیا. 23 مارچ بتاتا ہے کہ باعزت طریقے سے ملتیں سر بلند ہو سکتی ہیں, زنجیریں توڑ سکتی ہیں, ذلتوں سے نکل سکتی ہیں, اور وعدہ خدا سچا ہو سکتا ہے ملتوں کے حق میں. خدا کرے انشاءاللہ کہ پھر 23 مارچ تکرار ہو اور موجودہ ذلت سے, غلامی سے, نکبت سے پاکستانی قوم اس ملت کے اور ملت کے جوانوں کے عزم کے ذریعے سے انشاءاللہ باہر آئے اور کامیاب ہو اور ان زنجیروں کو توڑ سکے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.